الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مشايخ کے ساتھ اتباع اور اتباع کا تعلق رکھو. میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اصلاحی خط لکھا.
تو یہ بات پہلے غالباً جمعرات کے دن سمجھائی جا چکی ہے کہ ہم جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں, کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں اور خود ان کے مرید بنتے ہیں, تو مقصد اس کا صرف ایک ہوتا ہے کہ میں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا بن جاؤں اور اس کے نتیجے میں اللہ کو راضی کر لوں. مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق جیسی زندگی گزارنی چاہیے ویسی زندگی گزارنے والا بن جاؤں, اور اس کے لیے دو چیزیں چاہیے. ایک تو راستہ معلوم ہونا چاہیے اور راستے پر چلنے کی طاقت ہونی چاہیے. تو حضرات علماء کرام سے, ہمارے اساتذہ سے ہم بچپن سے راستہ سیکھتے رہتے ہیں کہ یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یعنی کیا کرنا ہے, وہ ہم علماء کرام سے سیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے. اور مکتب چھوڑنے کے بعد بھی حضرات علماء کرام کی اچھی اچھی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے اور ان کے بیانات سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح غلط, صحیح غلط, صحیح غلط کا علم ہوتا رہے. تو یہ تو ہو گیا راستہ. اب راستے پر چلنے کی طاقت چاہیے کہ راستے پر کیسے چلوں. ایک شخص جو ہے وہ لندن جانے کا راستہ تو جانتا ہے, لیسٹر سے نکل کے پہلے لوکل روڈ پر جائیں گے, پھر M1 پر جائیں گے, پھر M1 سے فنا ایگزٹ پر اتریں گے, وہاں سے یوں جائیں گے, یوں جائیں گے, اور لندن میں جس کے گھر جانا ہے وہاں تک کا راستہ جانتا ہے, لیکن ڈرائیونگ کرنا نہیں جانتا. تو صرف راستہ جاننے سے آدمی منزل پر نہیں پہنچتا, اس کے پاس تین شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ پیدل چلا جائے چونکہ راستہ معلوم ہے, لیکن اتنا لمبا سفر کرنے کی طاقت نہیں ہوگی پیدل چل کر, تو پیدل چل کر نہیں جا سکتا. دوسری شکل یہ ہے کہ بس سے یا ٹرین سے چلا جائے, تو جیب دیکھا تو پیسے نہیں ہیں, تو ٹرین سے بھی نہیں جا سکتا. یہ قدرت, طاقت. اب تیسری شکل رہ گئی کہ اپنی گاڑی کو ہانک کر کے لے جائے, پڑی ہوئی ہے گاڑی, پیٹرول بھی پڑا ہوا ہے, لیکن ڈرائیو کرنا نہیں آتا. تو آدمی جو ہے وہ راستہ معلوم کرتا ہے, اور راستہ معلوم کرنے کے بعد اس راستے پر چلنے کا طریقہ معلوم کرتا ہے. اسی لیے کسی ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے پاس جا کر کے گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے وہ سیکھنا پڑتا ہے. تو صرف راستہ معلوم کرنے سے وہ پہنچ نہیں جائے گا, بلکہ اس کو گاڑی کیسے چلائی جاتی ہے وہ سیکھنا پڑے گا, اور پھر گاڑی چلا کر کے جائے گا. تو حضرات علماء کرام سے ہمیں راستہ معلوم ہوتا ہے, اور اس راستے پر چلنے میں جو دشواریاں آتی ہیں, جو تکلیفیں آتی ہیں, جس کو ہم اس سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ڈسبلٹی, کہ میں ایبل نہیں ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں فجر میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں اٹھ سکتا, یعنی ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. راستے پہ چلنے میں بد نظری سے بچنا ہے, یہ راستہ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ بد نظری سے بچنا ہے, لیکن بچ نہیں سکتا. تو کیسے بچوں؟ میں زینا سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نہیں بچ سکتا, کیسے بچوں؟ حسد, کینا, تکبر, بچنا چاہتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ راستہ یہی ہے کہ اس کو نہیں کرنا ہے, لیکن کیسے, اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم پھر بیعت ہوتے ہیں, بیعت ہو کر کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں. تو مقصد جب یہی ہے کہ جو راستہ مجھے معلوم ہے اس راستے پر چلنے میں جو دشواریاں ہیں, تو شیخ کی رہنمائی سے وہ دشواریاں آسان ہو جائیں گی. تو جب تک شیخ کو بتلائیں گے نہیں ہمارے اپنے حالات, تو دشواریاں کیسے آئیں گی؟ شیخ عالم غیب تو نہیں ہوتا, شیخ کو بتلانا پڑتا ہے. اس لیے اصلاح نفس کے لیے, یعنی نفس کو درست کرنے کے لیے, نفس کو نفس امارہ سے, نفس لوامہ سے گزار کر نفس مطمئنہ بنانے کے لیے, تزکیہ کے لیے, یعنی دل کو تمام رذائل سے پاک کر کے خصائل سے اور فضائل سے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے جو کام ضروری ہیں, ان میں سے ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ اطلاع کا تعلق ہو, اور اطلاع دینے پر شیخ کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس کی اتباع کا تعلق ہو, اس کی اتباع کی جائے. اب آج کل اس میں بہت کمزوریاں ہوتی ہیں, تو اپنے احوال پر نظر رکھنی چاہیے, اور خاص طور پہ اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے, اپنی کمزوریوں پر, اپنی کمیوں کے اوپر. اور جو کمزوریاں ہیں, جو عیوب ہیں, جو کمی ہے, جو کمزوری ہے, وہ محاسبے سے معلوم ہوتی ہے. تو محاسبہ کرنا چاہیے, سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے. روزمرہ کی زندگی میں کوئی چیز نظر آ گئی کہ مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا, پھر ایک دم سے غصہ آ گیا, پھر ایک دم سے غصہ آ گیا, تو اس کی فکر کرنی چاہیے, اس کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب نہ لایا جا سکے کنٹرول میں, تو شیخ کو اطلاع کرو, پھر شیخ کی تعلیمات پر عمل کرو. تو اطلاع اور اتباع یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.
میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب شیخ حاجی محمد فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک اسلامی خط لکھا. یہاں میں اپنے تمام سانی دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا مضبوط تعلق رکھیں. میرے بھائیوں, میری ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ عرض کروں اس میں خیر خواہی کا پہلو ہو. تزکیہ کے لیے اطلاع اور اتباع بہت ضروری ہے. سلسلہ شروع تو کیجیے اپنے شیخ کو ایک مہینے کے بعد.
یہ بات ہماری لوسا کا زامبیا میں ہوئی تھی, تو وہاں مختلف مشائخ کا ورود بھی ہوتا رہتا ہے, اور مختلف مشائخ کے مریدین بھی ہیں. تو جب بندے کا وہاں سفر ہوتا ہے تو یہ سبھی مشائخ کے مریدین جو ہے وہ مجموعی حیثیت سے الحمدللہ بیانوں میں شرکت کرتے ہیں. اس لیے کہ میرا سب مشائخ سے محبت کا تعلق ہے, ان کا بھی مجھ سے محبت کا تعلق ہے, تو ان کے سب تعلق والے آتے ہیں. تو میں نے سب کو کہا کہ جس کا جس شیخ سے تعلق ہو اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھیے. اطلاع اور اتباع, یعنی ان کو اطلاع کیجیے, اور وہاں سے جو کہا جائے وہ کرو. ظاہر ہے کہ جب وہ خلاف شرع کام کرنے کے لیے کہیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. وہ کہیں گے کہ نماز چھوڑ دو, وہ کہیں گے زکات مت دینا, وہ کہیں کہ بے پردہ باہر نکل جاؤ, وہ کہیں جھوٹ بولو. ایسا کوئی کام تو کہیں گے نہیں. تو جو وہ جو کہے وہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بات وہ آپ کو بتلائیں گے آپ کی عقل بھی کہے گی کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, لیکن جو بھی وہ بات کہیں وہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ نفس جتنا بھی منع کرے جبر کر کے اس کے پاس کرواؤ. جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو دھیرے 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 نفس قابو میں آ جائے گا. نفس جو ہے بچے جیسا ہوتا ہے. گھر میں آپ کا 4-5 سال کا چھوٹا بچہ ہو, وہ آپ کے کنٹرول میں نہ آ رہا ہو, اور آپ کسی ماہر شخص سے پوچھو کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں, تو مثال کے طور پر وہ ضدی ہو, تو ماہر شخص ایسا کہے کہ چاکلیٹ مانگے تو مت دو, रोए तो रोने दो, एक घंटे दो घंटे तक भी रोता रहे तो रोता रहने दो, मगर जब जब वो रोता है तो हमें रहम आ जाता है उस पर, और 10-15 मिनट ही हमें चॉकलेट दे देते हैं। देखो इत्तेला तो की मगर इत्तिबा नहीं की। तो हमारा नफ्स जो है जब तकाजा करता है तो हमें भी नफ्स पर रहम आ जाता है, और भाई रहम ही आ जाता है, तभी तो वो काम कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ठान लो आज से, जिसका जिस शेख से भी ताल्लुक हो, जो इस वक्त ये गुफ्तगु सुन रहे हैं, जिस शेख से ताल्लुक हो, ये ठान लो कि हमारी जिंदगी में जो कमजोरियां हैं वो शेख को बतलानी है, और उस पर शेख जो सबक तालीम करेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसको मैं जरूर करूंगा। और जाहिर है कि शेख भी अपने मुरीद के अहवाल को जानता है एक हद तक, तो वो उतना ही काम देगा जिसको करने की उसमें कुदरत है। तो आपको उस वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं तो ऐसा समझ रहा हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है या नामुमकिन ही या इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे शेख तो मुझे जानते हैं। ये बिल्कुल टीचर की तरह है कि टीचर जब होमवर्क देता है तो हर तालिबे इल्म अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है और करके ले जाता है, इससे कि उसके जहन में यही होता है कि मेरे टीचर को मालूम है कि मेरी इस्तेदाद इस्तितात कितनी है और उसके मुताबिक मुझे होमवर्क देते हैं। हिफ्ज क्लास में जो तालिब इलम पढ़ता है तो उसको उस्ताद कहते हैं कि आप ये 8 सतर याद, 8 लाइन याद करके ले आना, किसी को कहते हैं 15 लाइन याद करके ले आना, किसी को कहते हैं कि 24 लाइन याद करके ले आना। क्यों अलग अलग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि सबकी हालत को देख कर कहते हैं। तो शेख के सामने मुरीद के अहवाल होते हैं कि वो क्या काम करता है, कितने घंटे तक काम करता है, फैमिली है या नहीं, कितना बिजी है, उसकी जिस्मानी ताकतें क्या है, क्या बीमारियां हैं, आमतौर पर मोटी मोटी बातें मालूम होती हैं, उनको सामने रख करके वो कहता है। और अगर जो कुछ उसने कहा है वो हमारे अहवाल में करना मुमकिन ना हो तो दोबारा रुजू कीजिए और वजह बताइए। तो हो सकता है कि हमारी गलत फहमी हो जिसे वो दूर कर दे, या हमारे कहने की वजह से उसमें कुछ तरमीम करे, लेकिन इसको मकसद बनाओ। और एक बात जहन में रखो कि एक दिन आने वाला है जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अल्लाह ताला शानहु हमारी इन कमजोरियों के बारे में हमसे सवाल करेगा, अगर ये कमजोरियां रही तो। और बाज कमजोरियां ऐसी भी होती हैं कि जो मौत के वक्त ईमान को भी ले जाती है। इसलिए बैअत हुए हैं तो इसको मकसद बना करके अब चलना चाहिए हमें। जो भी शेख हैं आपका, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त, सब तो वो नहीं होते जिनका मुझसे ताल्लुक है, जिस किसी से भी आपका ताल्लुक है, अपने शेख के साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखो, अजमत का ताल्लुक रखो, अदब का ताल्लुक रखो, एहतियाज का ताल्लुक रखो, उनकी बातों को सुनो, उनकी बातों को पढ़ो, और उनकी बातों को सुनकर पढ़कर अमल करने की कोशिश करो, और अमल में जहां कहीं दुश्वारियां हो तो बताओ, और साथ में अच्छे हालात अगर हैं तो वो भी लिखो कि अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीहात में कोई तकलीफ नहीं होती मगर कुरान की तिलावत में बहुत दुश्वारी पेश आती है, ताकि अंदाजा लगे। तो रंगीन हालात भी बयान करने चाहिए और संगीन भी। रंगीन का माना अच्छे अच्छे हालात, और संगीन का माना बुरे हालात, खतरनाक। हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बाज लोग रंगीन हालात बतलाते हैं, संगीन नहीं बतलाते, अच्छी अच्छी बातें लिखते रहते हैं। और जहां तक कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब मसला है तो बेफिक्र रहिए। आपको जब एक डॉक्टर पर एतिमाद है, एक ऐसा डॉक्टर जो मुतदय्यिन नहीं है, जिसमें दीनदारी नहीं है, उस पर भी आपको एतिमाद होता है कि एथिक्स को जानता है और किसी के सामने जिक्र नहीं करेगा। ये एथिक्स उसको किसने सिखाए हैं? दुनिया ने सिखाए हैं। और आपके शेख को एथिक्स अल्लाह ने सिखाए हैं, अल्लाह के नबी ने सिखाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत मुतहरा के जरिए। तो किसी का राज रखना है, वो जानता है उसे, तो उस पर आपको एतिमाद नहीं है। कभी शैतान ये ख्याल डालता है कि मैं अगर अपनी कोई बुरी हालत बतलाऊंगा तो शेख की नजर में गिर जाऊंगा, तो उस वक्त ये सोचा करे कि शेख की नजर में मैं गिरूं ना गिरूं, अल्लाह की नजर में इस वक्त गिरा हुआ हूं, तो शेख को बतलाऊंगा और शेख के इलाज के नतीजे में मेरी ये गलती, मेरी ये बुराई दुरुस्त हो जाएगी, تو شیخ کی نظر میں بھی میں انشاءاللہ بڑھ جاؤں گا اور اللہ کی نظر میں بھی بڑھ جاؤں گا, اور اگر شیخ کی نظر میں گر جاؤں گا یہی میں نے ڈر رکھا, اور یہ بیماری رہی تو ہو سکتا ہے کہ اس بیماری کا ظہور دنیا میں ہو جائے اور شیخ اور شیخ کے علاوہ ایک جمع غفیر کی نظروں میں گر جاؤں, اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن میدان محشر میں سب کے سامنے تو گر ہی جاؤں گا, سب کی نظروں میں گر جاؤں گا. اس لیے مجھے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اس بیماری سے میں نجات پا لوں, اور کوئی نہیں گرتا. شیخ ہر چیز جو ہے وہ دینی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے. شیخ جانتا ہے کہ یہ کام اتنا مشکل تھا بیان کرنا, لیکن اس میرے مرید نے جو کہ میرا روحانی بیٹا ہے میرے سامنے اس کا ذکر کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت کے معاملے میں مخلص ہے, تو آپ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی شیخ کی نظر میں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیخ کی نظر میں قدر و قیمت بڑھانے کے لیے بس اپنے برے برے احوال تو بیان کرتے رہو اور نیت اپنے آپ کو درست کرنے کی نہ ہو تو قیمت نہیں بڑھے گی. قیمت تب اللہ بڑھائیں گے شیخ کے دل میں, اس لیے کہ مقلب القلوب اللہ ہے, دلوں کا مالک وہ ہے. تو شیخ کے دل میں اس وقت قدر بڑھے گی آپ کی جب آپ اخلاص کے ساتھ اپنے احوال کو بتائیں گے. تو اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اطلاع اور اتباع بھی اعتماد و انقیاد کے ساتھ, کہ اعتماد بھی ہو شیخ پر, پورا بھروسہ ہو کہ اس کا جو علاج بتلائے گا وہ بہت کارگر ہوگا, ماہر ہے میرا شیخ. یہ عقیدت تو ہر مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور پھر جو بھی علاج بتلایا جائے انقیاد, انقیاد کا کیا معنی؟ بس آنکھ بند کر کے اسے تسلیم کر لے اور اس پر چلے, اور انشاءاللہ اس میں برکت پیدا ہوگی. شیخ کی تعلیم میں برکت ہوتی ہے, پورے سلسلے کی برکتیں ہوتی ہیں. شیخ کی پشت پر پورے سلسلے کی برکات ہوتی ہیں. شیخ کے شیخ, شیخ کے شیخ کے شیخ, آگے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ پورے سلسلے کی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم کو سلسلے کی برکتیں بھی نصیب کرے, اور ہمارے شیخ کی برکتیں بھی نصیب کرے, اور ہمارے شیخ سے ہمیں خوب فیض پہنچائے, اور ہماری جملہ جو بیماریاں ہیں اللہ تعالی شانہ ان سے ہمیں نجات عطا کر دے.
میرے بھائیوں, میری ہر جگہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ عرض کروں اس میں خیر خائی کا پہلو ہے. تزکیہ کے لیے اطلاع اور اتباع بہت ضروری ہے. سلسلہ شروع تو کیجیے, اپنے شیخ کو ایک مہینے کے بعد, دو مہینے کے بعد, تین مہینے کے بعد, کوتلی ہر سہمائی کے بعد خط لکھو, اپنے حالات بیان کرو, اور ان کی طرف سے جو رہنمائی ملے اس پر عمل کرو. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ خوب ترقی ہوگی. اپنے شیخ کو اپنے احوال کی اطلاع کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ بیماری کیا ہے اور بیمار کے لیے کون سی دوا تجویز کرنی ہے. شیخ عالم غیب نہیں ہوتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں, کبھی کبھی کسی شیخ کو, کسی ولی کو, کسی نیک آدمی کو, کسی بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کشف ہو جاتا ہے, کسی کو کم, کسی کو زیادہ, لیکن کشف کا ہونا ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. اگر کسی کو پوری زندگی کشف نہ ہو لیکن وہ شریعت متحرہ کا پابند ہے تو وہ ولی ہے. کشف کا ہونا بری بات.
ولی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہوا میں اڑتا ہو, جو پانی پہ چلتا ہو, جو ایک مہینے کی مسافت ایک رات میں طے کر لیتا ہو, تیل ارض جس کو ہوتا ہو, جو پانچ آدمیوں کے کھانے سے 100 آدمیوں کو کھانا کھلا دے. یہ کرامتیں ہیں, اور کرامات الاولیاء حق. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ولیوں کے ہاتھوں پر کرامت اگر صادر ہوتی ہے تو وہ برحق ہے, وہ کوئی دھوکہ نہیں ہے, وہ دھوکہ نہیں, وہ حق ہے, برحق ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں پر خر کے عادت ایسی چیزیں جو عادتاً ہوتی نہیں ہے ظاہر فرماتے ہیں, اور ایسی چیزوں کو ظاہر کرنے کے پیچھے حق تعالی شانہ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. تو اگر وہ برگزیدہ بندہ نبی ہے اور اس کے ہاتھوں اگر کوئی عادت کے خلاف, عام طور پر جو چیز ہوتی ہے اس کے خلاف کوئی کام ظاہر ہو جائے, جیسے کنکر بولتے نہیں ہیں مگر عادت کے خلاف اگر کسی نبی کے ہاتھ میں کنکر بول اٹھے, درخت بولتے نہیں لیکن کسی نبی کے اشارے سے وہ بولنے لگا درخت, چاند کے دو ٹکڑے ہوتے نہیں ہیں لیکن کسی نبی کے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے اگر ہو جائیں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. اور غیر نبی کے ہاتھوں اگر ایسی کوئی چیز صادر ہوتی ہے, نبی نہیں ہے ولی ہے, ولی نبوت کے بعد ولایت ہے, تو اس کو کرامت کہتے ہیں. تو جو خرقے عادت چیز نبی کے ہاتھوں صدور ہو اس کو تو کہتے ہیں معجزہ, اور جو غیر نبی کے ہاتھوں صدور ہو اس کو کہتے ہیں کرامت. تو معجزہ اور کرامت میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, یعنی کام نبی کا ہوتا ہے, کام ولی کا ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے قدرت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے, یعنی اصل کرتا اللہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے ہاتھوں میں اپنی مٹھی میں ریت لی, اور ریت لے کر کے کفار مکہ اور مشرکین مکہ جس جہت میں تھے اس کی طرف دیکھ کر کے ایسے شاحت الوجوہ کہہ کر کے وہ ایک مٹھی میں جو ریت تھی وہ پھینکی. اب 1000 آدمی ہو اور 1000 آدمی کھڑے ہوں, ان کی طرف آپ ریت لے کر کے پھینکے شاحت الوجوہ کہہ کر, تو وہ کہاں تک پہنچے گی, کتنے لوگوں کی آنکھوں میں پہنچے گی؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ریت پھینکی تو ہر ایک کی آنکھ میں پہنچ گئی وہ, یعنی ریت کے جو ذرات تھے وہ, تو سب کو کیا نظر آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کو پھینکا اور وہ کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی. خرق عادت چیز ایسی عام طور پہ ہوتی نہیں ہے اتنا ٹارگٹ صحیح ہو. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت, جب آپ نے وہ مٹھی بھر ریت پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, ولکن اللہ رما, لیکن اللہ نے پھینکی تھی. تو ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, قدرت اللہ کی, اسے معجزہ کہتے ہیں, اور ہاتھ ولی کا ہو اور قدرت اللہ کی اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کرامت کہتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ وعمن والو یہ اعزاز نصیب فرماتے ہیں نبی کو اور ولی کو. لیکن کسی کے ہاتھوں کوئی خرقے عادت چیز واقع ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. نبی کا معاملہ تو ہو گیا, نبی تو نبی ہی ہوتا ہے, نبی کی دو قسمیں نہیں ہیں, نبی تو نبی ہے. لیکن اگر نبوت کے بعد اگر کسی عام آدمی, عام انسان سے, یعنی غیر نبی سے خرق عادت کوئی چیز واقع ہو, یعنی ایسا کوئی عمل وجود میں آئے جو عادتاً ہوتا نہیں ہے, عجیب و غریب کرشمہ, تو دیکھو کہ اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہے, اس کی زندگی میں حرام نہیں ہے, اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے, وہ بے پردہ نہیں ہے, پردہ کرتا ہے, حلال کا کھانا کھاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, موسیقی نہیں سنتا, گانا بجانا نہیں سنتا, بدعتوں سے دور رہتا ہے, شریعت مطہرہ کا پورا پابند ہے, اور اس کے ہاتھوں کوئی خرقے چیز عادت کا ظہور ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کرامت ہے. مگر جس کے ہاتھوں خرقے عادت چیز کا ظہور ہوا ہے وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, پردہ نہیں کرتا, اور ایسے شخص کے ہاتھوں ایسی کوئی چیز ظاہر ہو تو استدراج ہے, वो इसको इस्तिदराज कहते हैं। इस्तिदराज का माना ढील है, ढील। ये अल्लाह ताला शानहू की तरफ से उसे ढील दी जा रही है कि ठीक है, हम भी देखते हैं कि तू शरारत में कहां तक जाता है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक तालिबे इल्म जो है वो होमवर्क नहीं करता और उस्ताद को बेवकूफ बनाता है, किसी का कॉपी करके दिखा देता है या जो कुछ भी हो वो बेवकूफ बनाता है और उस्ताद को सब मालूम है। उस्ताद कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आपने किया है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ते। तो तालिब इल्म ये समझ रहा है कि उस्ताद मुझसे खुश है और सब ठीक जा रहा है। ये इस्तिदराज है, ये ढील दी जा रही है, और ये ढील इसलिए दी जा रही है कि देखें कि ये कहां तक पहुंचता है, और जब शरारत के आला दर्जे पर पहुंचे फिर उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि खरके आदत कोई चीज किसी के हाथों जाहिर हो, वो 100% अल्लाह का वली है, नहीं शरीयत मुताहरा के मुताबिक उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी में तकवा है और ईमान है तो करामत, वरना इस्तिदराज। अब किसी गैर मुस्लिम के यहां आप चले गए और खर की आदत चीज आपने देख ली और आपने कहा कि वे तो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, भाई ईमान ही नहीं है तो वली कैसे। किसी मुस्लिम के यहां पहुंच गए, कोई तावीज के काम में मुब्तला है, अमलियात करता है, और उसने कोई खर की आदत चीज बतला दी, कोई बहुत राज की बात बतला दी जो आप ही जानते थे, दिल की बात उसने बतला दी, तो इसका मतलब ही नहीं कि पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। देखो कि उसकी दाढ़ी कैसी है, शरी है कि नहीं, वो नमाजें पढ़ता है या नहीं, औरतों से पर्दा करता है या नहीं, पाकी नापाकी के मामले में एहतियात करता है या नहीं, रोजे रखता है या नहीं, जकात देता है या नहीं, अकायद उसके कैसे हैं। तो आजकल जो है तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है, तो ये दो बातें हो गई कि करामत किसको कहते हैं, अगर शरीयत मुताहरा के पाबंद के हाथों खर की आदत चीज जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं, और शरीयत मुताहरा का पाबंद नहीं है तो उसे करामत नहीं कहते, वो इस्तिदराज है, वो तो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी सजा है उसको, कि उसकी तो आगे जाकर के बहुत बड़ी पकड़ आने वाली है। इस सिलसिले में मैं एक किस्सा भी आपके सामने बयान कर दूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आदत यह थी कि जब सफर करते थे तो उनको पता चलता था कि कोई अल्लाह का बुजुर्ग यहां है, अल्लाह वाला है, तो उसके पास जाते थे और मुलाकात करते थे। ये हमारे सब बड़ों की आदत रही है कि अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, उनको नसीहतों के लिए कहते हैं। जो हमारे अपने शेख हैं तो उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज्यादा होगी, हम उनको अपने लिए सबसे ज्यादा नाफे समझेंगे, और अपनी अपने जो रूहानी मसाइल हैं वो उनके सामने ही रखेंगे, वो किसी के सामने रखेंगे नहीं। लेकिन कोई और भी अल्लाह वाला है, रास्ते में चलते चलते पता चला कि यहां कोई अल्लाह वाले रहते हैं और ऑथेंटिक मोतबर मालूम है कि सब हमारे बड़े भी उनको बुजुर्ग मानते हैं, मुस्तनद है, तो वहां चले गए, मुलाकात कर ली, बैठे उनकी मजलिस में, उनसे दुआओं के लिए कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है बल्कि मुफीद है इंशाल्लाह। बड़े बड़े लोग हमारे वो बुजुर्गों के पास जाते, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए थे, उसका तज़किरा है, औरों के पास भी जाते थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह, हजरत बिन्नौरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हजरत जितने भी हमारे अकाबिर हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि दीन में तरक्की के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब नेक आदमी की सोहबत है, नेक आदमी की दुआ है, नेक आदमी की तवज्जो है, ये सबब है, तो जाते थे। सफर के दौरान उनको पता चला कि यहां कोई अल्लाह वाले रहते हैं, कोई बुजुर्ग रहते हैं, पहुंचे हुए हैं। अब जाहिलों के अंदर पहुंचा हुआ कौन है, जो दीन पर चले वो नहीं, जो ट्रिक्स दिखाए, जो शोबदाबाज हो, جو خر کے عادت چیزیں دکھلائے. اوہ کرامت, بہت بڑے بزرگ ہیں, غیب کی بات بتلا دی, اندر کی بات بتلا دی, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان کے تعویذ سے تو سب کو شفا مل جاتی ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں. بھائی بزرگی کے لیے یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں. کسی کے تعویذ سے اگر کسی کی چھوٹی موٹی بیماری دور ہو گئی تو پھر بہت بڑا بزرگ تو ہارٹ کے سرجن کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ تو پوری زندگی بچا لیتا ہے. یہ تعویذ لکھتا ہے اور دو ہفتے تک آپ کو تعویذ پلاتا ہے اور دو ہفتے تک تعویذ پلا کر آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے, تو سرجن تو آپ کو چند گھنٹوں کے اندر ٹھیک کر کے باہر لے آتا ہے اور مار کر کے زندہ کر کے لے آتا ہے. اس لیے کہ ہارٹ کے جب پیشنٹ کا علاج ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہارٹ بند ہو جاتا ہے, پھر وہ زندہ کر کے لے آتا ہے. تو اس کو اللہ کا ولی ہونا چاہیے, سرجن کو, چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایمان ہو اور اس کے بعد تقویٰ ہو. یہ قرآن کہتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. غور سے سنو کہ اللہ کے ولی, ان پر کوئی خوف نہیں, ان پر کوئی غم نہیں, اور وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کے پاس ایمان ہوتا ہے اور تقویٰ ہوتا ہے. بس ولایت کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایمان اور تقویٰ. ایمان نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا, ایمان ہے اور تقویٰ نہیں ہے ولی نہیں ہو سکتا. تقویٰ, تقویٰ کا معنی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا, حرام سے بچنے والا, ناجائز کاموں سے بچنے والا, شریعت مطہرہ پر برابر پابندی کے ساتھ چلنے والا. اسی لیے جب کسی سے بیعت ہونے کا ارادہ ہو, کسی کو شیخ بنانے کا ارادہ ہو, تو سب سے پہلی چیز جو اس میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے یا نہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو یا کسی کو پانی پر چلتا ہوا دیکھو لیکن وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے تو اس سے دور رہو, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی غیر نبی سے, اب تو نبی کوئی دنیا میں آنے والا نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے, ان کے علاوہ اب تو کوئی اور نبی تو ہے نہیں جو دنیا میں آئے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کے لیے آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے. نبی ہی ہوں گے مگر اس امت کے امتی بن کر آئیں گے, شریعت ان کی یہ ہوگی, اس شریعت پہ عمل کریں گے, فتویٰ بھی اسی شریعت کے مطابق دیں گے. تو جو غیر نبی ہے یعنی جو نبی نہیں ہے, ان میں سے کسی سے خرقے عادت چیز اگر پیش آ جائے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو اللہ کا ولی, ورنہ اللہ کا ولی نہیں. اور اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے, ایمان بھی ہے تقویٰ بھی ہے اور بہت مضبوطی کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے, اور اس کی زندگی میں ایک چیز بھی خرقے عادت آپ کو نظر نہ آئے, ایک بھی کرشمہ نظر نہ آئے, پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے. اس لیے کہ اللہ کا ولی ہونے کے لیے کرامت کا ہونا شرط نہیں ہے. اب تین قسم کے لوگ ہو گئے, کرشمہ نظر آیا اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی ہے, اور یہ فیصلہ کون کرے گا کہ شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی ہے یا نہیں؟ علماء فیصلہ کریں گے. علماء کہتے ہیں کہ یہ شریعت پر عمل کرنے والا آدمی ہے, تو کرامت بھی ہے, شریعت مطہرہ پر عمل بھی ہے, تو ولی ہے. کرامت ہے, شریعت مطہرہ پر عمل نہیں ہے, علماء کہتے ہیں کہ خلاف شرع کام کر رہا ہے, بدعت میں مبتلا ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ولی نہیں, استدراج میں, خطرے میں ہے. اور شریعت مطہرہ کی پوری پابندی ہے, علماء کہتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کا پابند ہے یہ پورا. اور کرامت ایک بھی نہیں, پھر بھی اللہ کا ولی ہے. اور ایک اہم بات آخری اس سلسلے میں کہ شریعت مطہرہ کا پابند دوسرا بھی شریعت مطہرہ کا پابند, ایک سے کرامت کا صدور ہو رہا ہے, دوسرے سے کرامت کا صدور نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرامت والا وہ دوسرے سے افضل ہے, دونوں میں سے کوئی بھی افضل ہو سکتا ہے, افضل کون ہے؟ کرامت دکھانے والا نہیں، افضل وہ ہے جس کی زندگی میں شریعت زیادہ ہے، جس کے ہاتھوں کرامت کا صدور ہو رہا ہے، وہ فرائض پہ عمل کر رہا ہے، واجبات پہ عمل کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچ رہا ہے اور بس. اور یہ دوسرا سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہے، نوافل بھی ہے، مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچتا ہے، معرفت میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے، تو بڑا ولی یہ ہے جس کے ہاتھوں کرامت کا صدور نہیں ہو رہا ہے. کرامت کا صدور تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے، اللہ تعالی شانہ جانتے ہیں کہ اس وقت کرامت کو ظاہر کرنا مصلحت کے مطابق ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں، تو وہ فیصلہ کرتا ہے. تو چھوٹے ولی کے ہاتھوں کرامت کا ظہور ہو گیا، بڑے ولی کے ہاتھوں کرامت کا ظہور نہیں ہوا. اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں آتا کہ جس کے ہاتھوں کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. ایک کرامت ایسی ہے جو ہر ولی کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ہے گناہوں سے بچ کر شریعت پر 100% عمل کرنا. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. پتھر پرندہ بن گیا اور اڑ گیا، کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ نے کروا دیا. ریت شکر میں تبدیل ہو گئی، اللہ نے کروا دیا. پانچ آدمی کا کھانا 500 کھا گئے، اللہ نے کروا دیا. کتنی دیر لگتی ہے اس کرامت میں؟ اور اللہ نے کروایا. ہاتھ ولی کا، قدرت اللہ کی، شریعت متحرہ پر عمل کرنا، یہ بندہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر خود کرتا ہے. خود اللہ کا فضل ہوتا ہے مگر خود کرتا ہے. اور کتنی دیر تک کرتا ہے؟ 50 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال. شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے یہاں ایک صاحب رہے، لمبی مدت تک رہے، اور کہنے لگے کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، میں کسی اور شیخ کے پاس جا کر کے فائدہ اٹھاؤں گا، اس لیے کہ آپ سے مجھے فائدہ نہیں پہنچے گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اتنی مدت آپ کے پاس رہا لیکن کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی، کرامت کا ظہور نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، میں اللہ کا کوئی ولی نہیں ہوں، میں اعلیٰ درجے کے تقوی کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے ایسا ہی ہوا کہ کرامت کا ظہور نہیں ہوا. اور تم نے یہ جو فیصلہ کیا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور بزرگ کے پاس چلے جاؤ، بہت اچھا. کہ پہلے زمانے میں بزرگان دن ایسے ہوتے تھے کہ مجھ سے کیا فائدہ ہوگا، وہاں فائدہ ہوگا، بہت اچھا کسی اور کے پاس جائے تو. لیکن حضرت نے سوچا کہ اس کے ذہن میں بزرگی کا معیار غلط ہے، تو یہ دوسرے کسی اللہ والے کے پاس جائے گا، وہاں بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اگر وہاں بھی اس کو کرامت نظر نہیں آئی تو. اس لیے اس کی اصلاح تو ضروری ہے. تو کہا مگر جانے سے پہلے ایک بات میں تم سے پوچھوں. حضرت فرمائے کہ تم میرے پاس کتنے سال رہے؟ تو کہا 8, 9, 10 سال تک رہا. پہلے زمانے میں لوگ پڑ جاتے تھے خانقاہوں پر، جب تک اصلاح نہیں ہوتی تھی نہیں جاتے تھے. تو کہا تم نے مجھے اتنے عرصے میں شریعت متحرہ کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا کہ نہ. تو کہ میری اس سے بڑی کرامت اور تم کو کون سی چاہیے؟ سب سے بڑی کرامت تو ہے. اسی لیے عارفین نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے یا کہا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ. یہ استقامت جو ہے، استقامت یعنی دین پر جمنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت متحرہ کی پابندی نہیں پھر بھی کام بنتا رہے، شریعت متحرہ کی پابندی نہیں پھر بھی لوگوں کا بہت رجوع ہو رہا ہے، شریعت متحرہ کی پابندی نہیں پھر بھی بہت عزت ہے. یہ استدراج ہے، اس سے ہمارے بزرگان دین ڈرا کرتے تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دعوت و تبلیغ کے کام میں جب بہت ترقی ہوئی اور بہت تیزی کے ساتھ ہوئی تو ان کو یہ ڈر لگا، اور انہوں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضرت آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے کام میں اتنی ترقی ہوئی اور اتنی تیزی کے ساتھ بہت جلدی جلدی بہت مقبولیت حاصل ہو رہی ہے مجھے اور میرے کام کو، کہیں استدراج تو نہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں کہیں؟ اسی کہ اپنے بارے میں ان کو یہی تصور ہوتا تھا کہ میں شریعت متحرہ پر پورے طور پر جیسے عمل کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہوں. یہ دیکھو فکر ہوتی تھی ان کو، استدراج. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا بہترین جواب دیا کہ نہیں آپ استدراج میں نہیں ہیں, یہ کرامت ہے آپ کی, یہ مقبولیت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ کے کام کو اتنی قبولیت مل رہی ہے, آپ کو اتنی مقبولیت مل رہی ہے, محبوبیت مل رہی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے, میں اس لیے دلیل اس پر یہ ہے کہ استدراج نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ جس کو ڈھیل دیتے ہیں تو اس کو اس ڈھیل کا خیال نہیں آتا. بھائی ایک استاد جب شاگرد کو پکڑنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا تو نہیں ہے نا کہ میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں اور ایک ہفتے کے بعد پکڑنے والا ہوں. تو کہ یہ جو خیال آپ کو آ رہا ہے کہ استدراج تو نہیں, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ استدراج نہیں, اس لیے کہ جو استدراج میں ہوتا ہے اسے استدراج کا خیال نہیں آتا, وہ تو غفلت میں رہتا ہے, تو پکڑ میں آتا ہے وہ. لیکن وہ بھی بڑی بڑی ٹرکس دکھا سکتا ہے یہ. اب اس میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, شیطان کی مدد ہوتی ہے, اندر کی باتیں اللہ جانے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ یہاں کوئی اللہ والا رہتا ہے, وہاں گئے. وہاں جب گئے تو دیکھا کہ وہ جاہل لوگوں نے اس کو اللہ والا سمجھ رکھا تھا, لیکن وہ تو اللہ والا نہیں تھا. دیکھا کہ وہاں تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور رقص کر رہی ہیں, ناچ رہی ہیں, اور موسیقی چل رہی ہے, اور شراب کا جام, شراب کا دور چل رہا ہے. انہوں نے نہیں انل منکر کیا کہ بھئی یہ تو سب ناجائز ہے. اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ صاحب حضوری تھے. صاحب حضوری اس کو کہتے ہیں جسے روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. بہت بڑے آدمی تھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خواب میں روزانہ زیارت کرتے تھے, وہ اس ڈھونگی پیر کو کیسے معلوم ہو گیا؟ دیکھو یہ ہے ایک خر کے عادت چیز, غیب کی بات اس کو معلوم ہو گئی, مگر اس چکر میں ہم نہیں پڑتے, ہم چھوٹے لوگ ہیں, یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتا. لیکن آدمی صحیح ہے یا غلط, اس کا معیار یہ نہیں کہ وہ غیب کی صحیح خبر دے رہا ہے یا غلط, معیار یہ کہ شریعت پر عمل کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کتنا آسان کر دیا کہ تمہیں ایک ہی چیز دیکھنے کی کہ شریعت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں. اصل کمال شریعت پر عمل ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی کمال نہیں ہے, باقی سارے کمالات اس کے نیچے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے ان سب کرامتوں کا اور اس کا خرق عادت چیزوں کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہے تو کون سے کمال کی بات ہے, یہ مکھی بھی ہوا میں تو اڑتی ہے, یہ کوئی کمال کی بات ہے, اور کوئی پانی پہ چلتا ہے تو کون سے کمال کی بات ہے کہ ڈوبتا نہیں ہے, مچھلی تو پانی کے اندر رہتی ہے اور تیرتی رہتی ہے سالہ سال تک. کمال کی بات شریعت مطہرہ کی پابندی ہے. وہ تصوف تصوف ہی نہیں جس کے اندر شریعت مطہرہ کی پابندی کی تاکید نہ ہو. تصوف شریعت سے بھرا ہوا ہے اور شریعت تصوف سے بھری ہوئی ہے, ایک ہی چیز ہے یہ. بعض لوگ جو ہیں شریعت کو پکڑ کے تصوف کو الگ کر کے کہتے ہیں کہ یہ تصوف ہے ہی نہیں شریعت میں, اور بعض لوگ جو ہیں تصوف کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تصوف والے ہو گئے, شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں, ہمارا مقام اونچا ہے. دونوں غلط. تصوف جسے طریقت آپ کہہ لو, تصوف کہہ دو, تزکیہ کہہ لو, احسان کہہ لو, یہ شریعت کا حصہ اور بہت اہم حصہ ہے, یہ شریعت ہی ہے, شریعت کا حصہ ہے یہ, اس کے بغیر شریعت کی تکمیل نہیں اور اس کی شریعت کے بغیر تکمیل نہیں. مل ایمان شریعت, مل اسلام شریعت, مل احسان شریعت. یہ ایمان اور اسلام کو شریعت کہتے ہیں اور احسان کو طریقت کہتے ہیں, یہ دو الگ الگ اصطلاح ہیں, اصطلاحی چیزیں ہیں, مگر یہ پوری شریعت ہے, یہ کوئی دین سے باہر چیز نہیں ہے. تو حضرت نے تو دیکھا کہ یہ غلط چیزیں ہیں, انہوں نے اس نے کہا کہ دیکھو اگر ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوئے آپ, ہمارے ساتھ ان کاموں میں شریک نہیں ہوئے اور یہ نکیر کرنا بند نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہونے دوں گا. اب ہم لوگ ہوتے تو یہی ڈھیلے پڑ جاتے کہ یار ان کو پتا کیسے چل گیا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. لیکن نہیں, باز نہیں آئے حضرت, کہا کہ غلط وہ غلط, واپس چلے گئے. رات کو سوئے, اب خواب کی دنیا میں چلے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, خواب دیکھا. جس مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے خواب میں, وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے وہی خبیث کھڑا ہے اور کہہ رہا کہ نہیں جانے دوں گا اندر. میں نے کہا تھا نا تم کو, یہ اٹھے, صبح اٹھے, اللہ اکبر, زیارت نہیں ہونے دی. ہم اگر پہلے مرحلے پر کامیاب ہو جاتے تو اس دوسرے مرحلے پر تو پھسل ہی جاتے. لیکن وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علم سے بھرپور تھے, باطن بھی بہت صاف ستھرا تھا, دین کو اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا کہ نا یہ استدراج میں مبتلا ہے, یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا فرض یا واجب یا مستحب یا سنت نہیں ہے. مستحسن اور مستحب تو خیر کہہ سکتے ہیں, پسندیدہ ایک اچھی چیز ہے, مگر اختیاری چیز نہیں ہے. ایک بہت بڑی سعادت ہے لیکن اللہ نے دنیا میں مکلف کر کے نہیں بھیجا ہے. لیکن غلط کو غلط کہنا اور منکر سے لوگوں کو آگاہ کرنا یہ فرض ہے, یہ ضروری ہے. گئے پھر اس نے کہا دیکھ لیا تم نے؟ کہا کہ وہ سب دیکھ لیا مگر تم کر جو کر رہے ہو غلط ہو, آج بھی غلط, کل بھی غلط, آج بھی غلط اور آئندہ کل بھی غلط رہے گا. کہا دیکھو جماعت میں شامل ہو جاؤ ورنہ نہیں ہونے دوں گا زیارت. پھر دوبارہ رات کو سوئے, وہی واقعہ پیش آیا, مگر تیسرے دن بھی پھر گئی اور نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیا اور سب کو جھنجھوڑا کہ زیارت نہیں ہونے دوں گا, ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ. اب تیسری رات جب حضرت سوئے تو حضرت نے وہی پھر منظر دیکھا کہ جا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ قریب ہے, وہ بیچ میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں جانے دوں گا, روکا. اور خواب میں بظاہر اس کو طاقت اللہ نے زیادہ دی تھی کہ وہ روک سکتا تھا. بس یہ ابھی گفتگو چل رہی تھی تیسری رات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے پوچھ رہے ہیں کہ تین دن سے ہمارا عبدالحق نہیں آ رہا ہے, تین دن سے ہمارا عبدالحق نہیں آ رہا ہے. تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غلام تو روزانہ حاضر خدمت ہو رہا ہے, خادم روزانہ حاضر خدمت ہو رہا ہے, مگر یہ شیطان مجھے اندر آنے نہیں دے رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کون ہے یہ کتا, بھگاؤ اس کتے کو. بس وہ بھاگا وہاں سے اور شرف باریابی نصیب ہوئی, تیسری رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو. آج جب صبح اٹھے تو ساری الجھنیں ختم ہو چکی تھی, مجھے ایک فکر تھی کہ اس مخمصے سے کیسے نکلا جائے, انشراح قلبی تھا اور ان کو اطمینان تھا کہ آج کچھ نہ کچھ کامیابی ہونے والی ہے. جب وہ وہاں پہنچے تو جم گٹھا, بہت بڑا ہجوم. پوچھنے پر پتا چلا کہ حضرت غائب ہیں, پیر صاحب غائب ہیں. اچھا پیر صاحب غائب, کہاں گئے پیر صاحب؟ تو کہ مل ہی نہیں رہے ہیں. رات کو مجلس چل رہی تھی وہی شراب کباب کی, اور جب علیحدگی ہوئی سب اپنے اپنے کمروں میں جا کر کے سو گئے, اور صبح دیکھا تو شیخ صاحب اپنے کمرے میں ہے ہی نہیں. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ صبح اٹھ کے पीर साहिब के कमरे में सबसे पहले कौन गया था? तो एक शख्स ने कहा कि मैं गया था हसबी मामूल। तो कि पीर साहिब थे? कहा नहीं थे। कहा और कुछ निकला कमरे में, कोई और चीज थी? तो कहा कि हाँ, मैंने दरवाजा खोला तो एक कुत्ता निकल गया जल्दी से। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ने पूरा किस्सा सुनाया। तो देखो इस्तिदराज में था वो, और जब पकड़ आई अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु की, तो कुत्ते में उसे मस कर दिया गया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि शेख का जब इंतखाब करें किसी शेख का, तो ये देखना चाहिए कि उसकी जिंदगी में दीन है या नहीं, दीन के मामले में वो मजबूत है या नहीं। दीन के मामले में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। शेख मोहियुद्दीन इब्न अरबी रहिमहुल्लाह तआला ने जो शेख कामिल की तीन अलामतें लिखी हैं, उनमें से एक अलामत यह है कि उसका दीन अंबिया जैसा हो, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम दीन में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं, वो भी दीन के मामले में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, हालात वगैरह से भी दबता नहीं है, झुकता नहीं है, अपनी बात पर अटल रहता है वो। और जो अलामत लिखी है शेख कामिल की, उनमें एक अलामत यही है कि वो शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, नंबर एक, और नंबर दो, उसके जो मुरीदीन हैं, उसके दाएं बाएं आगे पीछे, उसके साथ उठने बैठने वाले, उसके साथ इस्लाही ताल्लुक रखने वाले हैं, जब उनकी जिंदगियों को देखते हैं तो उनकी जिंदगियों में हमें तब्दीली नजर आती है कि पहले ये कैसे थे और अब कैसे हो गए, और दीन पर चलने वाले नजर आते हैं वो भी, इससे पता चलेगा कि वो क्या सिखा रहा है, उसकी सोहबत का क्या असर हो रहा है। और वो तकवे के मामले में और आखिरत के मामले में इतना पुख्ता हो कि उसकी मजलिस में जब जाकर के बैठते हैं तो अल्लाह याद आता है, उसकी मजलिस में जब बैठते हैं तो दुनिया की फिक्र कम होती है, आखिरत की फिक्र बढ़ती है, बल्कि ऐसा होता है कभी कभी तो कि दुनिया छोड़ छाड़ कर इसी काम में लग जाऊं। ऐसा दिल करता है कि सारी चीजें छोड़ छाड़ कर किसी कोने में बैठ के बस अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक मैं हूं और शुगले यादे दोस्त, ऐसी कैफियत होती है कि एक मैं हूं और शुगले यादे दोस्त, एक मैं हूं और दोस्त की याद का काम, बस हम दो ही हैं, मैं और शुगले यादे दोस्त, सारे झगड़ों से ही फुर्सत हो गई, बस दुनिया के सारे झमेलों से फुर्सत मिल गई, अब तो एक ही काम रह गया है, बस शुगले यादे दोस्त। तो ये मैं यहां ये बात आ रही थी कि करामत है, कश्फ का होना, करामत का होना सादिर होता है अल्लाह ताला शानहू जब चाहते हैं तो, लेकिन इसको नहीं देखना चाहिए। तो यहां दो बातें हैं कि कोई अल्लाह वाला है, शरीयत मुतहरा को जानता है, शरीयत मुतहरा पर उसका पूरा अमल है, तो ऐसे शख्स के साथ अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। और कोई नमाजें नहीं पढ़ता, मस्जिद में नमाजों के लिए नहीं आता, पर्दा नहीं करता औरतों से, बिदतों और खुराफात में मुब्तला है, दुनियादार है, उसकी जिंदगी में सुन्नत तरीके नहीं है, लेकिन चूंकि उसके तावीज से किसी को शिफा हो गई, लाइलाज मरीज अच्छा हो गया, या उसने कोई ट्रिक दिखा दी, कभी कभी तो ट्रिक ही होती है, ये जो मजीशियन होते हैं, जितने मजीशियन वो ट्रिक्स ही होती है बाकायदा, इस पर लोग जो है वो तहकीकात पेश करते हैं कि इसको इस तरह किया जाता है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि ओह हो ये तो अजीब बात है कि गैब की बात इसको मालूम हो गई। तो ऐसे इसको शौबदाबाज कहते हैं, धोखेबाज, ऐसे शौबदे करके, ऐसे ट्रिक्स करके लोगों को मुतासिर करते हैं। तो सिर्फ इतनी चीजों को देखकर नहीं सोच लेना चाहिए कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, ये बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ना शरीयत मुतहरा का पाबंद है या नहीं उसको देखा जाए। अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। अगर शरीयत मुतहरा का पाबंद नहीं और उसके हाथों पर करिश्मों पर करिश्मे जाहिर हो रहे हैं, वो अल्लाह का वली नहीं है, और शरीयत मुतहरा का पाबंद है और पूरी जिंदगी एक भी करिश्मा जाहिर नहीं होता जिसे हम करामत से ताबीर करते हैं, फिर भी वो अल्लाह का वली। अल्लाह ताला शानहू ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اچھے مشائخ دیے ہیں, صحیح العقیدہ ہے ماشاءاللہ, شریعت مطہرہ کی پابندی ہے, ان کو ہمارے مال و متاع میں کوئی دلچسپی نہیں, ان کو اللہ نے جو متاع علم اور متاع عمل اور متاع تقوی اور متاع روحانیت دی ہوئی ہے, دیا ہوا ہے, بس وہ اس کو تقسیم کرنے کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہمیں اکابر دیے ہیں جو اتباع شریعت اور اتباع سنت میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, ایسے اکابر مشائخ دیے ہیں جو ہمیں دھوکہ نہیں دیتے, جو ہمیں جھانسے میں نہیں ڈالتے, جو ہمارے ساتھ فریب اور دھوکے کا کام نہیں کرتے. تو ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور جس جس سے ہمارا تعلق ہو اس سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے, ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر بھی عمل کرنا چاہیے, اور اپنے احوال وقتاً فوقتاً ان کو بتلانے چاہیے, اور وہ جو ہمیں رہنمائی کرے جس عمل کی اس کی طرف ہمیں متوجہ ہو کر ان کی تعلیم اور ان کی جو رہنمائی ہے اس کو حرز جان بنا کر سینے سے لگا کر اس پر جان کھپانی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.